ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے، ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے، مہین حج کے گزر ہیں جاتے، ادھر ہے آتے ادھر ہے جاتے، مہین حج کے گزر ہیں جاتے، عجیب ہے کشمکش میں عشرت، یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے، عجیب ہے کشمکش میں عشرت، یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔
سامعین، یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور نعت رسول مقبول کے بعد اب پیش ہے اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 16 فروردین، 6 شوال اور 5 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ سولہ فروردین سن 1299 ہجری شمسی کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے عوام نے مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی کی قیادت میں برطانوی سامراج کے خلاف انقلابی تحریک شروع کی۔ ان کی قیادت میں انقلابیوں نے حکومتی اداروں پر قبضہ کر کے اغیار سے وابستہ حکومت اور سن 1919 کے شرمناک معاہدے کے بارے میں اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1919 کے معاہدے کی روح سے ایران کے تمام انتظامی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی امور برطانوی سامراج کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اور ایران رفتہ رفتہ برطانیہ کے نو آبادیاتی ممالک میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ شیخ محمد خیابانی نے بارہا ایران کے مسلمان عوام کے حقوق کی وضاحت کی۔ آخرکار یہ انقلابی تحریک انگریزوں کے ایجنٹوں کے ذریعے کچل دی گئی، اور شیخ محمد خیابانی سمیت بہت سے مجاہدین اپنے عظیم مقاصد کی راہ میں شہید ہو گئے۔ چھ شوال سن 786 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور شاعر ابن بردس کا بالبک میں انتقال ہوا۔ وہ لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کی سیاحت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی تعلیم کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابن بردس کی دینداری، تزکیہ نفس اور حسن اخلاق کی لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شہرت تھی۔ 5 اپریل سن 1585 عیسوی کو ہالینڈ میں ہارلیم کا وحشیانہ قتل عام رونما ہوا. یہ المناک واقعہ اسپین کے ظالم بادشاہ فلپ دوم کے حکم کے نتیجے میں رونما ہوا تھا. اسپین نے ہالینڈ پر اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے اس سرزمین پر بہت زیادہ خون خرابہ کرایا. سب سے بڑا اور وحشتناک قتل عام ہارلیم کا قتل عام ہے, جس کے دوران 6,000 حریت پسندوں کو تہے تیغ کیا گیا. سن 1609 میں ہالینڈ کو اسپین کے ظلم سے آزادی ملی. پانچ اپریل سن 1588 عیسوی کو معروف برطانوی فلسفی تھامس ہابس پیدا ہوئے. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے اور ادب میں ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا. ہابس کا خیال تھا کہ انسان ایک خود غرض اور جاہ طلب مخلوق ہے, اور انسان ہمیشہ دوسروں پر تسلط کا خواہاں رہا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ معاشرے پر ایسے افراد کی حکومت ہونی چاہیے جو کمزوروں کے لیے امن اور آسائش فراہم کر سکیں. ہابس کی اہم ترین کتاب لیویاتھن ہے. ان کی دیگر کتابوں میں علم سیاست اور فلسفہ حکومت کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. تھامس ہابس نے سن 1679 میں وفات پائی. پانچ اپریل سن 1654 عیسوی کو 17ویں صدی عیسوی کے 2 طاقتور یورپی ملکوں برطانیہ اور ہالینڈ کے درمیان 2 سالہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی. یہ جنگ مارچ سن 1652 میں شروع ہوئی تھی اور برطانوی بحریہ کی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی. پانچ اپریل سن 1794 عیسوی کو انقلاب فرانس کے ایک رہنما جارج ژاک ڈینٹن کو پھانسی دے دی گئی. وہ اگست 1759 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے قانون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر لوئی شانزدہم کے زمانے میں پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. اس کے بعد وہ انقلاب فرانس کے رہنماؤں میں شامل ہو گئے. وہ بہت شعلہ بیان خطیب تھے. ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں خلفشار اور انسانی جانوں کے ضائع ہونے کی روک تھام کے ساتھ بادشاہت کا خاتمہ ضروری ہے. انقلاب فرانس کے ایک اور رہنما اور ژاک ڈینٹن کے حریف رابس پیئر کی سازش سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 5 اپریل 1794 کو انہیں سزائے موت دے دی گئی. پانچ اپریل سن 1827 عیسوی کو مشہور برطانوی سرجن جوزف لسٹر پیدا ہوئے. جوزف لسٹر نے ڈاکٹری کی تعلیم سن 1852 میں مکمل کی اور گلاسکو یونیورسٹی میں سرجری کے پروفیسر مقرر ہوئے. کچھ عرصے تک ایڈمبرا اور لندن کے میڈیکل کالجوں میں بھی پروفیسر رہے. تحقیقات کے بعد وہ جراحی کے بعد ہونے والی اموات کی شرح کو 2/3 کم کرنے میں کامیاب ہوئے. اس طرح سرجری انفیکشن برطرف کیے جانے کا آغاز ان کے ذریعے ہوا, جس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. سن 1897 میں انہیں لارڈ کا خطاب دیا گیا. 10 فروری 1912 کو جوزف لسٹر کا انتقال ہو گیا. پانچ اپریل سن 1956 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین کے مغرب میں واقع غزہ شہر پر صہیونی فوج کا صفاکانہ حملہ ختم ہوا. صہیونیوں نے 4 اپریل کو بے دردی کے ساتھ بچوں, بوڑھوں اور عورتوں سمیت غزہ کے بہت سے باشندوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا. انہوں نے 2 دن کے اندر 56 بے گناہوں کو قتل اور 30 کو زخمی کیا. لیکن افسوس کہ فلسطینیوں کے اس قتل عام پر بھی نیز اسی طرح کے دیگر افسوسناک واقعات کے باوجود مغربی ممالک اور انسانی حقوق کے دعوے دار اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے ہمارا پروگرام سنا یادوں کے جھروکے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، ایک مستحکم و پائیدار خاندان یا گھرانے کے وجود کا ایک اہم سبب گھرانے میں خوشحالی اور فرحت و نشاط کا ہونا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان رہائش پذیر ہوتا ہے۔ گھرانہ یعنی اس میں ایک ایسی فرد کا ہونا جو آپ سے عشق کرے۔ بلا شبہ اچھا گھر اور گھرانہ دونوں کا وجود ایک نعمت اور خوشبختی کی علامت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کریں۔ پروگرام گھر اور گھرانے میں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، شادی انسان کی بے سر و سامانی اور تنہائی سے نجات کا موجب، نیز نسل کی بقا کا سبب ہے، اور اس سے اجتناب زندگی میں عدم توازن، غیر معمولی رویوں اور بسا اوقات ایک انسان کے فساد میں مبتلا ہونے اور حتیٰ جسمانی بیماری کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس بنا پر ہر عورت اور مرد کے لیے سب سے بڑی نعمت گھرانے کی تشکیل ہے۔ ایسا خیال نہیں کیا جاتا کہ مکاتب و مذاہب کے درمیان کوئی ایسا بھی مذہب ہوگا کہ جس میں اسلام کی مانند شادی کے بارے میں تاکید کی گئی ہو۔ اسلام کے نقطہ نظر سے گھرانے کی تشکیل ایک مستحب امر ہے جس پر تاکید بھی کی گئی ہے، اور اسے انبیاء الہی کی سنت بھی قرار دیا گیا ہے، اور جو جوان شادی کرتا ہے در حقیقت وہ خلقت کے اصولوں کے مطابق قدم اٹھاتا اور سعادت مند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسلام میں شادی کو اہمیت دی گئی ہے؟ بلا شبہ اس کی ایک وجہ افزائش نسل ہے۔ اصولی طور پر عالم ہستی میں انسانوں اور مخلوقات کے وجود کی بقا کا راز جنسی غریزے کی تقویت ہے۔ ایک اور مسئلہ زندگی کی راہ میں استقلال و خود مختاری کا حصول ہے۔ جب ایک جوان شادی کرتا ہے اور گھرانے کے نام سے ایک چھوٹا سا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، تو در حقیقت وہ خود مختاری کا احساس کرتا ہے، اور اس استقلال و خود مختاری کا احساس انسان کے لیے آرام و سکون کا باعث بنتا ہے کہ جو فرد اور معاشرے کے تکامل میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ایک اور نقطہ عفت و پاکیزگی کا تحفظ اور گناہ سے محفوظ رہنا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جوان کا نصف دین شادی سے حاصل ہوتا ہے اور نصف دین تقوی سے۔ اس لیے ازدواجی زندگی سے انسان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسے اہمیت دی جانی چاہیے۔ سماج کے بیشتر مجرم افراد غیر شادی شدہ افراد ہیں، اور شادی شدہ افراد بہت ہی کم گناہ اور جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے بندھن کے نتیجے میں آرام و سکون اور سماجی سلامتی فراہم ہوتی ہے۔ امن و سلامتی کے دائرے میں ایک ملک کی توسیع سے متعلق تمام منصوبوں اور اقدامات کو معنی و مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امن و سلامتی کی پناہ میں آزادیوں سے استفادہ بھی ممکن ہے۔ امن و سلامتی کا فقدان ملک کی تعمیر و ترقی میں معنی ہوتا ہے۔ شادی کے نتیجے میں سماجی سلامتی وجود میں آتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص شادی کرتا ہے تو زندگی کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت اور گھرانے کے دیگر امور جیسے مسائل میں وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اور گھرانے کی سلامتی اور اس کو نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کی فکری توانائی پروان چڑھتی ہے، اور یہی مسئلہ معاشرے کی سلامتی اور فرد و سماج کی سلامتی پر منتج ہوتا ہے۔ یہیں پر اس بات کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے کہ شادی کا عہد و پیمان انسانی عہد و پیمان میں سب سے زیادہ مقدس شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں خاندانی مسائل انفرادی و اجتماعی ضرورتوں کے بڑھنے کے ساتھ ہی زیادہ ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر افراد انفرادی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے کہا جائے کہ مسائل و مشکلات کے برطرف ہونے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے۔ اسی سبب سے گھرانے کی بنیاد کو انفرادیت پسندی کے باعث نقصان پہنچا ہے۔ اب اس مشکل کے حل کے لیے کیا کیا جائے؟ بعض طلاق کا انتخاب کرتے ہیں، بعض افراد مشکلات کی جڑوں تک پہنچ کر اس کا حل نکالتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو منطقی بات چیت کو مناسب راستہ سمجھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم گھرانے کے مستحکم ہونے سے متعلق بعض دیگر طریقہ کار کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایک مضبوط اور پائیدار گھرانے کے وجود کا ایک اہم عامل گھرانے میں خوشی و شادمانی اور فرحت و نشاط کا ہونا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان ذہنی بالغی اور افراد کی استعدادوں اور خلاقیتوں کے ظہور پذیر ہونے میں شادی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ فرحت و نشاط اور شادابی انسان کی روحانی اور فطری ضرورت ہے کہ جو گھرانے میں ایک دوسرے سے راضی رہنے کا اہم ترین عامل ہے، اور اس سے بے توجہی گھرانے کے افراد کی افسردگی کا باعث بنتی ہے۔ گھرانے کا نظام انسان کی روحانی اور مانوی ضرورتیں پورا کرنے کا سب سے مناسب اور بہترین نظام ہے، اور گھرانے کے افراد کو امن و سکون فراہم کرنے، نیز نسل کی تربیت اور افراد کی جذباتی ضروریات کو پورا کرنے کی زمین فراہم کرتا ہے۔ اصولی طور پر خوشی و مسرت انسان میں پائے جانے والے ایک بنیادی جذبے اور احساس کی حیثیت سے فرد اور معاشرے کو سلامتی فراہم کرنے میں فیصلہ کن کردار کی حامل ہوتی ہے۔ خوشی و شادمانی اس کے حصول کے طریقہ کار سے قطع نظر جسمانی سلامتی کو بہبود عطا کر سکتی ہے۔ شاد و خوشحال افراد زیادہ سلامتی کا احساس کرتے ہیں، اور وہ آسانی سے فیصلہ کرتے اور اعلیٰ ترین تعاون پسند جذبے کے حامل ہوتے ہیں۔ خوشی و فرحت کے حصول کے لیے ہمیشہ امید و اعتماد اور خوشگمانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر گھرانوں اور معاشروں کی پائیدار ترقی میں اہم کردار کے حامل ہو سکتی ہے۔ خوشی و شادمانی کے ماحول میں کھانا کھانے سے سفید خون کے خلیات کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ صاحب الرائے افراد کا خیال ہے کہ خوشی کے نفسیاتی فوائد اس کے جسمانی فوائد سے کم نہیں ہیں، چنانچہ یہ امر اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان خود میں ایک قوت اور ہلکے پن کا احساس کرے، اور مبہم و دردناک احساسات، سستی و لامتناہی خیالات اور خود پسندی سے پیدا ہونے والی تشویشوں کا خاتمہ کر دے۔ یہاں تک کہ جینیٹیکل بیماریوں کا ہمارے خیالات اور طرز زندگی سے بہت زیادہ رابطہ ہے۔ قرآن کریم نے فرحت و نشاط اور خوشی سے سرشار زندگی کو خدا کی نعمت و رحمت قرار دیا ہے، اور دنیا و آخرت میں مومنین کی خوشحال زندگی کے بارے میں فرماتا ہے، پیغمبر آپ پوچھیے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر رضا مہدوی کہتے ہیں کہ انسان میں خوشی کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کی نوعیت اور کیفیت کا ادراک کس طرح سے کیا جائے اس کا تعلق ماحولیاتی اور ثقافتی تبدیلیوں سے ہے۔ گھرانے کے ماحول میں خوشی کو وجود میں لانے میں دو ظاہری اور باطنی عوامل کردار ادا کرتے ہیں۔ باطنی عوامل جیسے مہر و محبت، توکل، صبر اور گناہ سے پرہیز کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ لذت اور خوشی ہمیشہ کسی کام کے انجام دینے میں ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی تو ایک کام سے پرہیز کرنے میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا کام انجام دینے سے جو عادت کی روح سے لذت بخش ہونا چاہیے، تاہم اس سے انسان کو کسی لذت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے نفسیاتی اور اخلاقی رنج و مصیبت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انسان کی روح اور ضمیر لذت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک لذیذ غذا یا جنسی رابطہ اور انتہائی خوبصورت گھر ہو، لیکن اگر حرام اور ناجائز طریقے سے ہو تو فطری طور پر صحت مند گھرانے اور انسان کے لیے تلخ و ناگوار ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی روح اس طرح سے ہے کہ گناہ سے اجتناب کرنے پر خوش ہوتی ہے اور خوشی و نشاط حاصل کرتی ہے، اور اس فرحت و نشادمانی کے احساس کا کسی بھی دوسری خوشی و شادمانی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے حکیم و عارف شیخ بہائی کے بقول، اگر ترک لذت کی لذت سمجھ لو تو پھر خواہش نفس کو ترک کر دو۔ وہی انسان اپنی زندگی میں حقیقی خوشی حاصل کر سکتا ہے کہ جو خود بھی گناہ سے پرہیز کرے، حدود الہی کی رعایت کرے اور گھرانے میں بھی ایسا ہی ماحول پیدا کرے، اور اپنے ارادوں کو گناہ سے پرہیز اور اپنی حفاظت کے لیے مضبوط بنائے۔ اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر طرح کی خواہشات کی تکمیل انسان کو خوشحال نہیں کر سکتی۔ گھرانے میں خوشی کا ماحول پیدا کرنے والے بیرونی عوامل متعدد ہیں کہ جن میں سے ہر ایک عامل گھرانے کی سلامتی اور پائیداری کا باعث بنتا ہے۔ چہرے پہ ہنسی اور تبسم، اچھی خوشبو سونگھنا اور لگانا، کھلتے ہوئے اور خوش رنگ لباس زیب تن کرنا، مسافرت کرنا، کام کرنا، ورزش کرنا، شوخی اور مزاح کرنا، معاشرت اختیار کرنا اور خوشی کی محفلوں میں جانا، یہ سب کچھ گھر کی فضا کو خوشحال رکھنے میں مؤثر ہے۔ روایات میں اچھے اخلاق، خوشبو کے استعمال اور گھرانے کے افراد کو مسافرت پر لے جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ زمین پر سیر کرو تاکہ خدا کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کرو اور سر انجام دیگر قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ ظاہری آراستگی اور اپنے لباس کے بہتر ہونے پر توجہ دینا وہ جملہ امور ہیں کہ جن پر شاید بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ رنگوں سے انسان کے اندر مختلف رد عمل وجود میں آتے ہیں۔ کھلتے ہوئے اور روشن رنگ طبی مسئلے اور گرمی و سردی پر توجہ کے علاوہ مسرت عطا کرنے والے اور فرحت بخش ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام میں روشن رنگوں والے لباس، خاص طور پر سفید اور ہرے لباس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان کی روح پر رنگوں کے پڑنے والے اثرات سے فرحت و نشاط پیدا ہوتی ہے۔ اگر زوجہ یا شوہر روشن رنگوں والے کپڑے پہنے اور خود کو آراستہ کریں تو اس سے گھر میں بے انتہا خوشی پیدا ہوتی ہے اور بچے بھی اسی راستے پر چلتے اور سیکھتے ہیں۔ گھرانے کی بنیاد مستحکم ہونے کے بارے میں ماہرین یہ سفارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو کہ سب کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایک ساتھ رہے بغیر اور ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی ادھوری ہے اور سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ سب کا سلیقہ اور ذوق یکساں ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہی مختلف سلیقے اور ذوق گھرانے کی کامیابی میں مؤثر ہوتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ گفتگو اور بات چیت کے ذریعے ایسا بہترین فیصلہ کیا جائے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے اور اب پیش ہے آخری پروگرام، اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلاسما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
تو ہی تو وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ جارحیت کی دوسری لہر میں شدت، تازہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ یمن پر امریکہ کے جارحانہ حملے، سینکڑوں ہوائی حملوں کے بعد بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، پینٹاگون کا اعتراف۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ اور ٹرمپ کی خود سرانہ پالیسیوں کی مخالفت میں پورے امریکہ میں لوگ سڑکوں پر، ٹرمپ کے خلاف شدید غم و غصہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے صہیونی حکومت کے نئے جرائم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک 50,669 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں غزہ میں 60 فلسطینی شہید اور 162 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 60 فلسطینی شہید اور 162 زخمی ہو چکے ہیں۔ 18 فروری 2025 سے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 1,309 فلسطینی شہید اور 3,184 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,669 فلسطینی شہید اور 115,225 زخمی ہو چکے ہیں۔ آنروا نے ابھی حال ہی میں غزہ میں انسانی صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ کی 51% آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے روزانہ کم از کم 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلپ لازارینی نے مزید کہا کہ جنگ نے غزہ کی پٹی کو بچوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے 10 روزہ زمینی اور فضائی حملوں میں 322 بچے شہید اور 609 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے بھی 3 ہفتوں سے زائد عرصے سے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کا ذکر کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران سے خبردار کیا اور تمام فریقوں سے لڑائی بند کرنے اور بچوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے جمعے کے روز اپنی یومیہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ علاقے پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قابض فوج کے حملوں میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے زندہ قیدیوں میں سے آدھے ان علاقوں میں ہیں جہاں صہیونی فوج کو بمباری کا حکم دیا گیا ہے۔ حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے ان قیدیوں کو مذکورہ علاقوں سے منتقل نہ کرنے اور انہیں سخت حفاظتی اقدامات میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ یہ اقدامات ان کی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ابو عبیدہ نے خبردار کیا کہ اگر دشمن اپنے قیدیوں کی زندگی کے بارے میں واقعی فکر مند ہے تو اسے فوری طور پر اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں داخل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خبردار کیا ہے کہ اب ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے شمالی صوبے سعدہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جبکہ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنی جارحیت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے شمالی یمن کے صوبے سعدہ کے مشرق میں واقع کوہلان کے علاقے پر 2 بار بمباری کی۔ یمن پر امریکہ کا یہ جارحانہ حملہ ایسی حالت میں انجام پا رہا ہے کہ سی این این ٹی وی چینل نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یمن کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں پر اب تک تقریباً $1 ارب خرچ آ چکا ہے، لیکن حوثیوں کی طاقت و صلاحیت کو بہت معمولی نقصان پہنچا ہے۔ سی این این نے 3 باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف جاری امریکی حملوں میں دور مار کروز میزائلوں، گائیڈڈ بموں اور ٹام ہارٹ میزائلوں سمیت اب تک سینکڑوں ملین ڈالر کے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں۔ ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ امکان ہے کہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کانگریس سے درخواست کرے کہ اس کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے اسے مزید بجٹ دیا جائے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ اسے یہ بجٹ مل سکے گا، کیونکہ امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیوں نے یمن پر حملے پر تنقید کی ہے۔ پینٹاگون نے یمن پر امریکہ کے روزانہ حملوں کے نتائج سے پردہ نہیں اٹھایا ہے، لیکن بعض اداروں نے اعتراف کیا ہے کہ یمنی گروہ بدستور اپنے مورچوں کی تقویت کی توانائی رکھتے ہیں اور اپنے انڈر گراؤنڈ ہتھیاروں کے گودام کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے اپنے ایک خطاب میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ بعض دفعہ امریکہ نے یمن پر 90 سے زیادہ بار حملے کیے ہیں زور دے کر کہا ہے کہ حالیہ امریکی جارحیتوں کے سلسلے میں شدت کے باوجود اسے ناکامی ہوئی ہے اور یمن کی فوجی صلاحیتوں پر اس کے منفی اثرات نہیں پڑے ہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے ملک کے شمال میں ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے پر اپنے ڈرون حملے اور شمالی یمن کے صوبے سعدہ میں صہیونی ڈرون کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی فضائیہ نے یافا کے مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی حکومت کے ایک فوجی ہدف کے خلاف کامیاب ڈرون آپریشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یمن کے سعدہ صوبے میں یمن کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے ذریعے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں متنازع وقف ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں اس بل کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق متنازع وقف ترمیمی بل کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظوری کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف احمد آباد، کولکتہ، رانچی اور چنائی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں مقدس اثاثوں پر سیاست نامنظور کے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور حکومت سے متنازع بل واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس درمیان ہندوستانی کانگریس پارٹی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور عام آدمی پارٹی نے متنازع بل کی آئینی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ مختلف مسلم تنظیموں نے بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکاری رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں وقف بورڈز کے پاس تقریباً 8,51,535 جائیدادیں اور 9,00,000 ایکڑ اراضی موجود ہے اور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کی وقف املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بل پسماندہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے لایا گیا ہے۔ امریکہ بھر میں دسیوں ہزار افراد نے جمہوریت کی حمایت اور ٹرمپ کی مذمت میں مظاہرے کیے۔ موصولہ خبروں کے مطابق دسیوں ہزار لوگوں نے ہفتے کے روز امریکہ کے 1,000 سے زیادہ شہروں اور ریاستوں کی سڑکوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف اپنے ہاتھ بلند کرو کے نعرے کے ساتھ احتجاج کیا۔ واضح رہے کہ ان مظاہروں کا بنیادی مقصد ٹرمپ پر جواب دہ ہونے کے لیے دباؤ ڈالنا اور ایسے معاملات کو اجاگر کرنا ہے جو امریکہ میں جمہوریت پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ بہت سے انسانی حقوق کے گروپوں اور سیاسی کارکنوں نے اس تحریک کی قیادت کی ہے، جس میں ٹرمپ کے قانونی معاملات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جن میں انتخابات میں مداخلت، مالی بد انتظامی اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے الزامات شامل ہیں۔ مظاہرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے ملک کے جمہوری استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صرف امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں 12,500 سے زائد افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ دوسری طرف یہ تحریک صرف امریکی سرزمین تک محدود نہیں رہی، بلکہ کئی یورپی دارالحکومتوں میں مقیم امریکیوں اور بین الاقوامی اتحادیوں کے بھی یکجہتی کے مظاہرے بیک وقت ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف ہفتے کو ہونے والے مظاہرے نیز دنیا کے دیگر ممالک میں بیک وقت مظاہرے اور یکجہتی کی تحریکیں جمہوریت، سیاسی احتساب اور مساوی حقوق کے بارے میں عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتی ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو تباہ کن اور ناقابل جواز قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے ٹریڈ کمشنر ماروش شوچوویچ نے امریکی ٹیرف کو تباہ کن اور ناقابل جواز قرار دیا اور کہا کہ یہ یونین اپنے مفادات کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ماروش شوچوویچ نے سوشل میڈیا چینل ایکس پر لکھا ہے کہ ہم نے امریکی کمرشل ریپرزینٹیٹو جیمسن گیری پر اور وزیر تجارت ہاوارڈ لوٹنک سے 2 گھنٹے تک کھل کر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان امریکی حکام سے کہا کہ امریکی ٹیرف تباہ کن اور ناقابل جواز ہے اور امریکہ و یورپی یونین کے تجارتی تعلقات کے لیے نیا رویہ ہے۔ شوچوویچ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یورپی یونین معنی خیز مذاکرات کی پابند ہے جبکہ ہم اپنے مفادات کی حمایت کے لیے آمادہ ہیں اور رابطے میں رہیں گے۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستان کو 43 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز جیت لی۔ میزبان نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کا آخری میچ ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلا گیا۔ میچ سے قبل ہونے والی بارش کے باعث تیسرے ون ڈے میچ کو 42 اوور تک محدود کر دیا گیا۔ میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 42 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 264 رن بنائے۔ کپتان بریسویل نے 58 رن کی برق رفتار اننگ کھیلی۔ رائس ماریو نے بھی 58 رن بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 40 اوور میں 221 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم نے 50 رن بنائے اور کپتان محمد رضوان 37 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام ایران گزشتہ سال کے دوران۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں دیجیے اجازت۔ سماعت فرمائیے پروگرام ایران گزشتہ سال کے دوران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام ایران گزشتہ ہجری شمسی سال کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران میں گزشتہ ہجری شمسی سال کے دوران پیش آنے والی اہم ترین خبروں اور رونما ہونے والے اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
ہوں خان آئی، حاضر ہوں خان آئی، حاضر ہوں خان۔
بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خام نائی حاضر ہوں خام نائی حاضر ہوں خام
نائی اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو پہلے وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ قسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی اور فوجی صلاحیتوں میں خاص طور پر پچھلی دو دہائیوں میں نمایاں اور حیرت انگیز ترقی و پیش رفت ہوئی ہے، جس کی بنا پر آج ایران علاقائی ممالک کے درمیان ایک طاقتور ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور ایک ناقابل اعتماد ڈیٹرنٹ صلاحیت پیدا کر کے کسی بھی بین الاقوامی خطرے سے اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی مؤثر ڈیٹرنس پر مبنی ہے، دفاعی صنعتیں اس سلسلے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ ایران نے مختلف قسم کے زمینی، فضائی اور بحری فوجی ساز و سامان کی تیاری کے میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اور عالمی سطح پر مقامی فوجی ٹیکنالوجی کے حامل ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں دفاعی صنعت کی حیرت انگیز توسیع و پیش رفت، ایران کے ہتھیاروں کی پابندیوں کا مقابلہ کرنے، دفاعی خود کفالت کے حصول اور دفاعی طاقت کے حصول کے لیے ان افواج کو جدید ترین فوجی ساز و سامان اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف شعبوں میں مختلف قسم کے فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کو چلانا، کہ جن میں سے کچھ اہم ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین، شہید باقری ڈرون بردار جہاز، جسے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے حکم سے بنایا گیا تھا، 18 بہمن 1403 شمسی کو مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل باقری اور وزیر دفاع کی موجودگی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جنگی صلاحیت میں ضم کیا گیا اور ہلکے طیارہ بردار بحری جہاز کے ساتھ اس کو ایک جدید ڈرون کیریئر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس جہاز کا نام شہید بہمن باقری کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، جو سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈروں میں سے ایک تھے اور 1988 میں فاؤ میں عراقی افواج کے حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ سمندری آزمائشوں کے دوران شہید باقری کے ساتھ دو دیگر بحری جہاز بھی تھے جنہیں ڈرون کیریئر کے طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی شہید مہدوی اور شہید رودکی۔ یہ تینوں ایران کی بحری صلاحیتوں میں نمایاں اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ شہید بہمن باقری ڈرون کیریئر جنگی جہاز کو سپاہ پاسداران کی بحریہ کی فلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایڈمیرل تنگسیری نے بتایا کہ انقلاب اسلامی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ سامنے آیا اور شہید بہمن باقری جنگی جہاز کی رونمائی کی گئی، جو کہ اسلامی انقلاب کے بعد کے اہم ترین اور بہت بڑے بحری جنگی منصوبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جنگی جہاز پر ڈرون طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے مخصوص رن وے بنایا گیا ہے اور یہ ڈرون طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ہینگر سے بھی لیس ہے۔ بیان کے مطابق اس جنگی جہاز پر غوطہ خور اور کمانڈو دستے بھی موجود ہیں اور آپریشن تھیٹر، لیب، دواخانے سمیت تمام وسائل سے لیس اسپتال اور اسپورٹس ہال بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ جہاز، جو دور مار میزائلوں سے بھی لیس ہے، 1 سال تک ساحل سمندر سے دور رہ کر کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ ایڈمیرل علی رضا تنگسیری کے بقول یہ ڈرون کیریئر جنگی جہاز وزارت دفاع اور سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ ایران کو اپنی ڈرون صلاحیتوں کو بڑھانے اور دور دراز کے پانیوں میں جاسوسی اور جنگی کارروائیوں میں ڈرون کے استعمال کے لیے ایک بحری پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت اس منصوبے کی تعمیر کا ایک اہم محرک تھا۔ ایران میں ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ایسا جہاز اپنی بحری طاقت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس جہاز کی تعمیر طیارہ بردار بحری جہاز اور ڈرون کیریئر بنانے کے شعبے میں عالمی تجربات کی ماڈلنگ کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں نے اسے فوجی خود کفالت کی طرف گامزن کیا ہے۔ شہید باقری جہاز کی تعمیر بھی غیر ملکی پابندیوں کے باوجود جدید اور ملکی آلات بنانے کی ان کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی پانیوں میں طاقتور موجودگی کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے۔ شہید باقری ڈرون بردار جہاز ایرانی نیول وارفیئر آرگنائزیشن کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ دور دراز علاقوں، جزائر اور خاص طور پر بحر ہند میں سمندری سہولیات کو ہدف بنانے کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہ جہاز اپنے رن وے اور مختصر سسٹمز کے استعمال کے ساتھ ڈرون کو تیز اور آسان لانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جہاز سے ڈرون لانچ کرنے کی کم لاگت ایران کو آس پاس کے پانیوں کی وسیع رینج میں سب سے کم قیمت پر جاسوسی اور نگرانی کی کارروائیاں کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سمعین، 1403 ہجری شمسی میں ایک اور قابل ذکر نئی ایرانی فوجی کامیابی حیدر 110 اسپیڈ بوٹ ہے۔ حیدر 110 فریگیٹ کی نقاب کشائی 9 مارچ سن 1403 ہجری شمسی کو سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کی بحریہ میں رئیس علی دلواری فریگیٹ میں شمولیت کی تقریب کے دوران کی گئی۔ یہ بحری جہاز 14 میٹر لمبا، 43 میٹر چوڑا اور 28 میٹر اونچا ہے اور اس کو کاربن فائبر سے بنایا گیا ہے۔ اس کا وزن 9 ٹن ہے اور اس کی رینج 650 کلومیٹر ہے۔ اس کا اسلحہ 2 مختصر یا درمیانہ فاصلے تک مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل اور 1 یا 2 دشکو مشین گنے ہیں۔ اس بحری جہاز کی رفتار 110 ناٹس ہے جو 204 کلومیٹر فی گھنٹے کے مساوی ہے، جس سے یہ 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے پہلے فوجی جہازوں میں سے ایک ہے۔ ایک اماراتی ٹیلی ویژن چینل نے پاسدارا نے انقلاب اسلامی کے نئے جنگی جہاز کو سمندر میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کے لیے ایک ہتھیار قرار دیا۔ اس طاقتور اور انتہائی تیز جہاز کو تیار کرنے والی سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کی بحری فوج نیدسا ہے۔ نیدسا کے کمانڈر ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے نیدسا میں مختلف تیز رفتار جہازوں کے اضافے کے موقع پر کہا کہ آج ہمیں فخر ہے کہ ان جہازوں کو 35 سال اور اس سے کم عمر کے نوجوانوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہماری تحقیقی تنظیم میں نئے اضافی جہازوں کو متعارف کراتے ہوئے سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ وزارت دفاع اور مسلح افواج کی معاونت سے تیار کردہ 2 درمیانے کروز میزائل اس پر تعینات ہیں۔ سامعین، دفاع کے میدان میں ایک اور قابل فخر ایرانی کامیابی آرمان درمیانی فاصلے اور اونچائی کا فضائی دفاعی نظام ہے، جو حساس علاقوں کو فضائی خطرات جیسے کہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل، اینٹی راڈار اور کروز میزائل، گائیڈڈ بم، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کی سب سے اہم خصوصیات میں 20 سیکنڈ سے کم کا ریسپانس ٹائم، آپریشنل ایریا کی 360 ڈگری کوریج، بیک وقت 6 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور 3 منٹ میں تعیناتی اور تیاری شامل ہے۔ آرمان سسٹم ایک مکمل طور پر موبائل ڈیفینس سسٹم ہے، جو اس سے پہلے فروردین 1401 کے نام سے آرمی پریڈ میں دیکھا گیا تھا۔ اس سسٹم کا ایکسپورٹ ورژن ماسکو میں ہونے والی 2023 کی نمائش میں بھی سیاد ٹیکٹیکل کے نام سے پیش کیا گیا تھا، تاکہ اس سسٹم کا نام سیاد ٹیکٹیکل سے بدل کر آرمان سسٹم رکھا جائے، تاکہ شہید آرمان علی وردی کی یاد اور نام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ ڈیزائن، جسے ٹیلورائڈ کہا جاتا ہے، 360 ڈگری کوریج اینگل کے ساتھ سسٹم کی مجموعی چستی کو بڑھاتا ہے اور ابھرتے ہوئے خطرات کے لیے تیزی سے جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے آرمان ایئر ڈیفینس سسٹم کے ایک یونٹ میں 1 رڈار لے جانے والی گاڑی اور 3 عمودی میزائل لانچر شامل ہیں، جو کہ 180 سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر 24 اہداف کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 160 کلومیٹر کے فاصلے پر اہداف کو روکتا ہے اور 120 کلومیٹر کے فاصلے پر اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس رڈار کی زیادہ سے زیادہ مصروفیت کی بلندی 27 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ساتھ 6 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمان سسٹم سیاد F3 میزائل کا استعمال کرتا ہے، جو سیاد 3 میزائل کا عمودی لانچ ورژن ہے۔ سیاد F3 میزائل 1.6 میٹر لمبا، 40 سینٹی میٹر چوڑا اور 1000 کلو گرام وزنی ہے۔ اس ٹھوس ایندھن والے میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مصروفیت 27 کلومیٹر ہے۔ اس سسٹم کی عمودی لانچنگ کی صلاحیت اسے زاویہ تبدیل کرنے اور لانچر کو ہدف کی طرف گھمانے کی ضرورت کے بغیر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور یہ خطرات کے پیش نظر سسٹم کے رد عمل کی رفتار میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ سامعین، سن 1403 ہجری شمسی میں ایران نے زمین سے مار کرنے والے میزائلوں کے میدان میں بھی اہم کامیابیاں حاصل کیں، اور اسی سلسلے میں 21 دسمبر 1403 ہجری شمسی کو پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے نئے میزائل کی نقاب کشائی کی۔ یہ میزائل ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن نئے بیلسٹک میزائلوں کو متعارف کرانے کے تناظر میں ہمیں خرم شہر 4 یا خیبر میزائل کا ذکر کرنا چاہیے، جس کی پہلی بار خرداد 1402 میں نقاب کشائی کی گئی تھی۔ لیکن تازہ ترین اعداد و شمار اور معلومات میں ہم خرم شہر 4 میزائل وار ہیڈ میں لے جانے والے دھماکہ خیز مواد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی موجودگی میں بہمن 1403 ہجری شمسی میں دفاعی کامیابیوں کی نمائش میں جو کچھ دکھایا گیا، اس کے مطابق اس بیلسٹک میزائل کے وار ہیڈ میں اب 2 ٹن دھماکہ خیز مواد موجود ہے، اور یہ اس وقت ایرانی میزائلوں میں سب سے بھاری وار ہیڈ ہے۔ خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ 2000 کلوگرام وزنی متعدد وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی رفتار 9872 کلومیٹر ہے۔ خرم شہر بیلسٹک میزائل کو ایران کا سب سے بھاری اور طاقتور بیلسٹک میزائل تصور کیا جا سکتا ہے، جسے منظر عام پر لایا گیا ہے یا کام میں لایا گیا ہے۔ ایک حقیقی اسٹریٹجک ہتھیار جسے اب تک 4 سرکاری ماڈلز میں تیار کیا جا چکا ہے، اور اس کی آخری نسل خرم شہر 4 جس کے وار ہیڈ کے وزن میں اضافہ ہوا ہے، دشمن کے دفاعی نظام کے لیے ایک حقیقی ڈرامنا خواب ہوگا۔ خرم شہر 4 خیبر میزائل پن پوائنٹ میزائل کی ایک قسم ہے، جسے آخری مرحلے میں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انجن ایک اعلیٰ درجے کا ایرانی انجن ہے، جسے اربن کہا جاتا ہے، جو ہائپر گولک فیول استعمال کرتا ہے۔ خرم شہر 4 طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل میں پچھلے ورژنز اور دیگر ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں بہت سے امتیازی نکات کا حامل ہے، لیکن ان میں سے سب سے اہم پرواز کے درمیانی مرحلے میں رہنمائی اور کنٹرول حاصل کرنا، لانچنگ کا مختصر وقت صرف 12 منٹ اور کئی برس تک ایندھن ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ماہرین کے مطابق خرم شہر 4 میزائل فضا سے باہر اپنی رفتار کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور میزائل کی غلطی کا دائرہ طویل فاصلے پر زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ سامعین، ڈرون کے شعبے میں بھی ایران میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جدید صلاحیتوں کے حامل نئے ماڈلز مسلسل متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ سن 1403 ہجری شمسی میں ایرانی ڈرونز میں شاہد 236 خودکش ڈرون بھی شامل ہے، جو مزید خصوصیات اور 2000 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ میدان میں داخل ہوا ہے اور یہ ڈرون تھرمل امیجنگ ڈیٹیکٹر سے لیس ہے۔ شاہد 236 کی وہی خصوصیات ہیں جو کہ شاہد 136 کی ہیں، جس میں 2000 کلومیٹر کی رینج، 12 گھنٹے کی پرواز کی برداشت اور 50 کلوگرام وار ہیڈ شامل ہے، جبکہ آپریٹر کی جانب سے اہداف کو منتخب کرنے کی صلاحیت بھی اس ڈرون میں شامل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس میں شاہ کی تصویریں شائع کی گئی تھیں جو اس کے بغیر کسی ماڈل کے تیار کی گئی تھیں۔ اس کا نام 136 جیسا ہی ہوگا، جس کا لاحقہ تحقیقات سے لیس ہوگا، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاہد 136 ڈرون کے اس ورژن کو خاص طور پر شاہد 236 کہا جاتا ہے۔ سامعین، ڈرونز کے شعبے میں ایک اور ایرانی کارنامہ سابر مائکرو ڈرون ہے، جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ نشانہ بنائے گئے نکات کو نشانہ بناتا ہے اور ایک اعلی نفاذ اور اینٹی پرسنل وار ہیڈ ہے۔ آپریشنل رینج کی رینج ڈرونز کا ایک گروپ ہے جو فلیپنگ ونگ، فکسڈ ونگ، روٹری ونگ اور عمودی پرواز میں بہت سے شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان مائکرو ڈرونز کے بارے میں مسلح افواج میں پہلی بار ہم IRGC گراؤنڈ فورسز کے ذریعے اس جدید اور اچھی طرح سے لیس ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جہاں مائکرو ڈرونز خودکش حملہ آوروں کے طور پر کام کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور سب کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ دشمن کے اسٹریٹجک پوائنٹس، ساز و سامان، بحری جہاز اور فریگیٹس، بختر بند کالم اور فضائی بالا دستی کو بے اثر کر دیں گے۔ ضرورت پڑنے پر اور فورسز کو تفویض کردہ مشن کی بنیاد پر ہم ان پرندوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ بڑے پیمانے پر دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جنگ کے جدید ہونے کے پیش نظر سپاہ پاسداران نے، انقلاب اسلامی کی زمینی افواج نے جرائم اور دفاع کے شعبوں میں ڈرون استعمال کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں اور ہمارے ڈرونز مارٹر اور چھوٹے بم سمیت مختلف وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ خودکش بمبار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے
میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے
میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے
اور سجدے میں سر کٹا کے محمد
سجدے میں گردن